الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبی فلن یذر اللہ شیئا فسیجزی اللہ الشاکرین صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. رحلت جان گداز رسول خاتم نبی اعظم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت جان گداز سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام, آپ تمام مومنین و مومنات و تمام پیروان ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. اور شکر ہے پروردگار کی بارگاہ میں اس توفیق پر جو آپ مومنین کرام کی زیارت اور آپ کی خدمت میں حضور کی صورت میں فرصت نصیب ہوئی ہے. اور دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار تمام مومنین و مومنات کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرمائے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ فرصت و لحظات جو نصیب ہوئے ہیں توفیق ملی ہے, اس توفیق سے اپنی دنیا و آخرت کے لیے توشہ و زاد راہ فراہم کر سکیں انشاءاللہ. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 144 میں خداوند تبارک و تعالی نے اس منظر اور اس صورتحال کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس سے آج ہم دوچار ہیں, اور وہ دن جس کی یاد میں آج بیٹھے ہم سوگ منا رہے ہیں اپنے نبی کا اور سبط اکبر کا. اگرچہ عمومی طور پر یہ ایام عزائے سبط اصغر ہیں, حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے منسوب ایام غم ہیں, اور انہی ایام عزائے حسینی میں عزائے دیگر پیش آئی, اور وہ عزائے سوگواری رسول اللہ و امام مجتبیٰ علیہ السلام ہیں. ایک دعا میں حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں عرض نیاز و دعا کرتے ہیں و مناجات, اور اپنے پیروکاروں کو اس مناجات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, ہم تیری بارگاہ میں شکوہ و شکایت رکھتے ہیں. اللہم الیک نشکو فقد نبینا, اے پروردگار اپنے نبی کا فقدان اور اپنے نبی کا ہجران اور اپنے نبی کے فراق اور دوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے دفن رسول اللہ کے وقت جب پیغمبر اکرم کے دفن کا موقع آیا اور حضرت وصی رسول اپنے ہاتھوں سے رسول خاتم کو لحد میں اتار رہے تھے، ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے وہ خلا امت اور بشریت کے اندر پیدا ہوا ہے جو کسی طور سے بھی نہ بھر سکے گا، وہ خلا امت کے اندر رسول اللہ کے فقدان سے پیدا ہوا، رحلت سے پیدا ہوا، جس کی تلافی کسی چیز سے ممکن نہیں ہے۔ اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جو معرفت رسول رکھتا ہے۔ جب کسی کی معرفت ہو، اس کے مقام سے آشنائی ہو اور وہ اس دنیا سے اٹھ جائے، باقی رہ جانے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھ جانے والے کے اٹھنے سے کیا دراڑ پڑی ہے، کیا رہنا پیدا ہوا ہے جس کی تلافی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا رحلت رسول اللہ کے بعد مسلسل روزہ رسول پر جا کر گریہ فرماتی، سب و روز روتی، اتنی روئیں بی بی کہ مدینہ کے لوگوں کو شکوہ پیدا ہو گیا کہ فاطمہ روتی زیادہ ہیں۔ امیر المومنین سے آ کر کہنے لگے، اے علی، بی بی بہت روتی ہیں، ہماری عورتیں گھروں میں آسائش نہیں رکھتی، اگر آپ زہرا سے کہیں ذرا آہستہ رویا کریں، ذرا کم رویا کریں۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، پھر شکوہ کیا، امیر المومنین نے ایک بیت الحزن بنایا، پہلا عزا خانہ علی نے بنایا فاطمہ کے لیے، جہاں بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرے۔ اتنی درد بھری فریادیں فاطمہ کیا کرتی تھی بابا کے روزے پر، اس لیے کہ سیدہ کو ہی احساس تھا کہ نبی اکرم کے اٹھ جانے سے کیا حقیقت اٹھ گئی ہے ہمارے اندر سے، کیا فیض خدا نے اٹھا لیا ہم سے، دوسروں کو احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خود علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے روزے سے اٹھ کر جا رہا ہوں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا غم میرے دل میں نہیں ہے، آپ کا سوگ میرے دل میں نہیں ہے، بلکہ اس لیے آپ کے روزہ اطہر سے اٹھ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا فرمان بجا لاؤں۔ آپ کا فرمان ہے کہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد دین کی ہدایت و آپ کی امت کی ہدایت کا کام انجام دوں۔ اگر یہ ہدایت کی ذمہ داری نہ ہوتی، علی ساری عمر روزہ رسول پہ بیٹھے رہتے، اس قدر احساس شدید تھا رسول اللہ کے اٹھ جانے کا ان ہستیوں کو جنہیں معرفت تھی رسول اللہ کی۔ عزیزان، خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 144 میں اس منظر کی طرف پوری امت و بشریت کو متوجہ کیا ہے کہ ایک دن رسول اٹھ جائیں گے، اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، یا طبیعی موت کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے۔ چونکہ پہلے بھی رسول اللہ کی زبان سے ہی امت کو یہ بتایا گیا تھا، اے نبی ان کو بتا دو، انک میتن و انہم میتون، آپ کو بھی اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے اور موت ہر فرد کو آنی ہے۔ اس لحظے کے لیے تیار رہیں جس لحظے نبی خدا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو امت کے اندر سے اٹھا لے۔ امت کے لیے دشوار ترین لمحہ اور دشوار ترین زمانہ وہ ہوگا جس وقت نبی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اب امت کو اگر احساس نہیں ہوا اور وہ صدمہ نہیں ہوا اور وہ دکھ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ خدا نے نبی کا مقام بنایا تھا وہ فاطمہ و علی کے علاوہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں آسائش سے سوتے تھے، بی بی رات دن روتی رہتی تھی۔ روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت کا آخری وقت آیا اپنی لخت جگر کو قریب کیا، کان میں کوئی بات کہی. یہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے، سب مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی کے کان میں رسول اللہ نے ایک ایسی بات کی جس سے بی بی رونے لگی، پھر قریب کر کے گوش مبارک میں ایک اور جملہ کہا، اس سے بی بی مسکرانے لگی. وہ جملہ جس پہ رونے لگی وہ فراق کا جملہ تھا. یہ فرمایا کہ بیٹی عنقریب بابا تجھ سے دور ہو جائے گا، تو اپنے بابا کو نہیں دیکھ سکے گی. اس پہ بی بی رونے لگی، غمناک ہو گئیں، سوگوار ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر دوبارہ فرمایا کہ یہ فراق کا مرحلہ بہت مختصر ہوگا، اے میری بیٹی یہ فراق کا مرحلہ بڑا مختصر ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اپنی اولاد و آل میں سے تو مجھ سے آ ملے گی. تیرا اور میرا فراق ختم ہو جائے گا، اگرچہ دوسرے مجھ سے پھر بھی دور ہی رہیں گے. جب بی بی کو یہ خبر ملی کہ سب سے پہلے میں اپنے بابا سے ملحق ہوں گی، چہرے پہ تبسم آ گیا. لیکن جس دردناک طریقے سے بی بی اپنے بابا سے جا ملی، قیامت تک لوگوں کو رلاتا رہے گا. بی بی کے لیے تو یہ معجزہ تھا کہ اپنے بابا سے جا ملے، لیکن جس غمناک طریقے سے بی بی بابا سے جا کر ملی، وہ کبھی کوئی فراموش نہیں کر سکے گا. خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ آیا جو اس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، امت کو متوجہ کیا کہ ایک دن اس رسول نے تمہارے اندر سے اٹھ جانا ہے. اس وقت کیا صورتحال پیش آئے گی، اس وقت کیا ہوگا، اور تمہیں کیا کرنا ہے. اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں تھا جو اس وقت مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، یعنی 11 ہجری جس وقت رسول اللہ کی رحلت ہوئی، 28 صفر 11 ہجری کو، یہ صرف اس نسل کے لیے اور اس قوم کے لیے نہیں تھا یہ جملہ، یہ خطاب قرآنی، بلکہ قیامت تک آنے والی امت رسول کے لیے ہے یہ جملہ. کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رسول اٹھ جائیں گے قانون خدا کے تحت، اللہ نے قانون ایسے بنایا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا دستور ایسے ہے کہ بقا دائمی فقط اللہ کی ہے. اور اس دنیا میں جس کو بھی آنا ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے، اس سے گزرنا ہے، یہ پل ہے، دنیا پل ہے، اس پل سے گزرنا ہے انسان کو اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے. معصوم ہو تو بھی اس پل سے گزرنا ہے، امت ہو تو بھی اس کو اس پل سے گزرنا ہے، مومن ہو اسے بھی اس پل سے گزرنا ہے، غیر مومن ہو اس کو بھی اس پل سے گزرنا ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ پل سے گزر کے جانا کدھر ہے، پل کے اس پار کون سا منظر ہے. اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے، یہاں پر کسی نے نہیں رہنا. قرآن نے مثالیں ذکر کی ہیں کہ تم سے پہلے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مقتدر حکمران اور بڑے بڑے زورور اور طاقتور لوگ آئے اور زمین سے چمٹے رہے اس گمان کے ساتھ کہ زمین ہماری ہے اور ہم زمین پر رہیں گے ہمیشہ، لیکن ایک دن ان کو بھی اس کو چھوڑ کر جانا پڑا، وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے. اس قانون الہی کے تحت انبیاء کو بھی اس دنیا سے گزرنا ہے، اوصیاء کو بھی اس دنیا سے گزرنا ہے، امتوں کو بھی اس دنیا سے گزرنا ہے. لیکن عزیزان، معمولی لوگ جب اس دنیا سے گزر جائیں، ان کے گزرنے کے بعد چونکہ ان کی زندگی کا دائرہ، ان کی زندگی کی ذمہ داریاں، ان کا مقام، ان کی منزلت ایسی نہیں ہوتی کہ ان کے مرنے کے بعد باقی بچ جانے والوں کو کوئی بحران پیش آ جائے. وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے اٹھ جاتا ہے، چند دن غم ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن خدا جن کو رسول بناتا ہے اور امام بناتا ہے اور امت کا ہادی بناتا ہے، وہ معمولی لوگوں کی طرح نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ چند دن زندگی بسر کریں اور پھر اس دنیا سے اٹھ جائیں، اور جس طرح ایک عام آدمی اٹھ گیا اس دنیا سے ان کا غم بھی چند دن کے بعد بھول جائے گا اور لوگ اپنی اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے. وہ شخصیت خداوند تبارک و تعالیٰ نے جسے تمام انبیاء و تمام اوصیاء کا نچوڑ قرار دیا، صفوت اللہ. صفوت اللہ یہ زیارت ناموں کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کے زیارت نامے میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا ابن صفوت اللہ. خود سید الشہداء کو بھی کہتے ہیں صفوت اللہ، رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں صفوت اللہ. صفوہ کا لفظ زیارت ناموں میں زیادہ سنا ہوا ہے ہم نے، لیکن شاید کبھی فرصت نہیں ملی اس لفظ کی تشریح کی طرف غور کریں و توجہ کریں، یا کسی نے معنی بیان کیا ہو. صفوہ جب بہت ساری چیزیں ملاوٹ والی ہوتی ہیں یا کسی چیز کے اندر ملاوٹ ہو تو اس کو آپ نتارتے ہیں، اس کو آپ چھانٹتے ہیں، چھننیوں سے گزارتے ہیں، فلٹر سے گزارتے ہیں، اور آخر میں جو خالص چیز تہ میں بچ جاتی ہے اس کو عربی زبان میں صفوہ کہتے ہیں. ہم گھروں میں دیکھتے رہتے ہیں نا، خواتین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ ملاوٹ آ جاتی ہے، پھر اس کو وہ صاف کرتی ہیں، وہ آلودگیاں اس سے دور کریں. یا آپ کاشتکاری سے سروکار اگر رکھتے ہیں، کاشت کرتے ہیں آپ، کاٹتے ہیں گندم، کاٹتے ہیں پھر گندم سے تانا جدا کرتے ہیں. آج کل مشینیں ہیں لیکن پہلے زمانے میں دیسی طریقے سے کام کیا کرتے تھے، بھوسا اور دانا مکس ہوتا تھا، اور بعض اوقات مٹی اور ریت بھی اس کے اندر مکس ہوتی تھی. کئی مرحلوں سے گزار کے ایک مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو مسلتے ہیں، بھوسے کو مسلتے ہیں تاکہ دانا باہر نکل آئے خوشے سے. پھر مسلنے کے بعد اس کو ہوا میں اڑاتے تھے تاکہ ہوا سے بھوسا الگ ہو جائے، دانا الگ ہو جائے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا تھا، مسلنے کے بعد پھر اس کو ہوا میں اچھالتے تھے تاکہ ہوا اپنے دوش سے، ہوا اپنی طاقت سے بھوسے کو اڑا کے لے جائے، دور لے جائے اور دانا ادھر ہو جائے. یہ ایک اور مرحلہ تھا اس کو صاف کرنے کا. اس کے صاف ہونے کے بعد سنگریزے رہ جاتے تھے اس کے اندر، سنگریزے دور کرنے کے لیے پھر ایک اور چھاننا اس کے لیے استعمال کرتے تھے، یا پھر مٹی جو اس میں رہ جاتی تھی یا بہت باریک ریت جو رہ جاتی تھی وہ گھروں میں چھاج کے ذریعے اس سے دور کر دیتے تھے. یہ مرحلے ہیں، گندم جو مل گئی ہے دوسری چیزوں کے ساتھ، بھوسے کے ساتھ، ریت کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، اس گندم کو خالص کر کے، ساری چیزیں الگ کر کے اس کو الگ کر دینا، یہ عمل ہے صاف کرنے کا عمل. اس کو کہتے ہیں صاف کرنا. صاف کرنا عربی لفظ ہی ہے. جب کوئی چیز صاف ہو کے الگ ہو جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں صاف شدہ، عرب اس کو کہتے ہیں صفوہ، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صفوہ. جب بالکل خالص چیز الگ ہو جائے، جیسے سونے میں کوئی چیز مل جائے، سونا سونیارا اس کو پگھلاتا ہے، پگھلا کے میلٹ کر کے اس کو پھر الگ کرتا ہے، وہ ناخالصی جاگ بن کے الگ ہو جاتی ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے. خالص سونے کو اردو زبان میں کہتے ہیں یہ صاف شدہ ہے، لیکن عرب اس کو کہتے ہیں یہ صفوہ ہے. ہم گندم صاف کرتے ہیں، جو صاف کرتے ہیں، جوار باجرہ صاف کرتے ہیں، چاول صاف کرتے ہیں، اور چیزیں صاف کرتے ہیں، لیکن ہم انسانیت صاف نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. جس طرح گندم بھوسے کے اندر گھسی ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی بھوسے کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات. اور اگر بھوسے، پہلے تو بھوسا اور انسان ملے جلے رہتے ہیں، سارے انسان نہیں ہوتے. ہر وہ جس کا چہرہ انسانی ہو وہ انسان نہیں ہوتا، ان میں سے کچھ بھوسا ہوتا ہے، کچھ انسان ہوتے ہیں. انسان اور بھوسا اکٹھا ہو جاتا ہے، پہلے مرحلے میں بھوسے کو انسان سے الگ کریں، انسان کو بھوسے سے الگ کریں، پھر انسان کے اندر باقی جو بچ جاتے ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں میل آ جاتی ہے، اس میں مٹی آ جاتی ہے، اس میں ریت آ جاتی ہے، پھر ایک اور فلٹر چاہیے تاکہ اس سے ملاوٹ کو اور میل کو دور کرے، میل کو چہل کو دور کرے۔ یہ سارا عمل اگر انجام پاتا رہے، آخر میں جو خالص ترین انسان بچ جاتا ہے، جس کے اندر ذرا برابر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، نہ جہالت ہو، نہ گناہ ہو، نہ خطا ہو، نہ بھول ہو، نہ چوک ہو، نہ ظلم ہو، نہ معصیت ہو، نہ غفلت ہو، اس کو صفوہ کہتے ہیں، اس کو صفوہ کہتے ہیں۔ اس لیے زیارت ناموں میں ہم سید الشہداء علیہ السلام کے لیے ہمیں پڑھایا گیا، معصومین نے یہ زیارت نامے ہمیں تعلیم دیے ہیں۔ ان کے اندر فرمایا کہ سید الشہداء علیہ السلام فرزند صفوت اللہ ہیں، فرزند صفوت اللہ ہیں، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام ہستی کائنات کو چھانٹا، صاف کیا، انسان الگ ہوا، تمام انسانیت میں چھانٹی کی، انبیاء الگ ہوئے، تمام انبیاء میں چھانٹی کی، خاتم الرسل الگ ہوئے، اور حسین صفوت اللہ کے فرزند ہیں، یعنی اس خالص ہستی خالص کے فرزند ہیں حسین۔ السلام علیکم یا ابن صفوت اللہ، اے صفوت خدا تجھ پر درود ہو۔ یہ صفوہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بشریت کی ہدایت کے لیے رسول کو چنا ہے، چونکہ بشر کی ہدایت سب سے مشکل کام ہے، انسان کو گمراہی سے نکالنا، ملاوٹ سے نکالنا، یعنی انسان کو انسانی زندگی کی طرف لانا سب سے مشکل کام ہے، انسان کو انسانی زندگی کی طرف لانا۔ اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا، آپ کی خدمت میں جو عرض کیا، انسان کو انسانی زندگی تک لانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، چونکہ انسان صرف انبیاء ہی نہیں، ایک طرف سے شیاطین بھی ہیں، وہ بھی انسان ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، انبیاء بھی انسان ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، شیطان انسان کو کسی ایک زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور انبیاء کسی ایک زندگی کی طرف انسان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہر انسان دو دعوتوں کے درمیان ہے ہمیشہ، ہر انسان، ایک شیطانی دعوت، ایک طرف سے رحمانی دعوت، ایک طرف سے اولیاء شیطان اور ایک طرف سے اولیاء رحمان۔ قرآن کا یہ لفظ ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین کے بھی اولیاء ہیں اور شیاطین بھی اپنے اولیاء کو وحی نازل کرتے ہیں، وہ بھی ان کو پیغام دیتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، تم نے اب امت کے اندر کون سی گمراہی پھیلانی ہے، امت کو کس طرح سے ورغلانا ہے، امت کو کس ٹریک پہ چڑھانا ہے، ان کے اندر کون سا شبہ ڈالنا ہے، ان کے یقین کو کیسے متزلزل کرنا ہے، ان کے اندر کون سی گمراہی پھیلانی ہے۔ شیاطین مسلسل سوتے نہیں ہیں، شیاطین، یہ ذہن میں رکھنا، شیاطین کو نیند نہیں آتی، وہ ہیں ایسی مخلوق کہ سوتے نہیں ہیں، اگر سوئیں دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اگر شیطان ایک لمحے کے لیے سو جائے دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہذا سوتے نہیں ہیں شیاطین، شیطان نہیں سوتے، مسلسل اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے دعوت الہی ہے جو رسول الہی و انبیاء الہی دے رہے ہیں بشر کو، کس کی طرف؟ انسانی زندگی کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں بلا فاصلہ لبیک کہہ دو، سوچنا مت، چونکہ اس سوچنے کی حد تک ممکن ہے شیطان بہکا لے تمہیں، فوراً لبیک کہنا، کس چیز کی طرف جب تمہیں بلائیں، اس چیز کی طرف جس کے اندر تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، وہ چیز جو تمہیں زندہ کرے گی، اس حیات کی طرف جب اللہ اور رسول بلائیں فوراً لبیک کہہ دینا. اگر فوراً لبیک نہ کہا، اس فاصلے میں ممکن ہے شیطان موت کا پیغام لے کر آ جائے تمہارے لیے. عزیزان، انبیاء و اوصیاء و اولیاء، انسان کو انسانی زندگی کی طرف، انسانی حیات کی طرف لینے کے لیے آئے ہیں کہ انسانی زندگی سے اس کو آشنا کریں، انسانی آداب اسے سکھائیں. وہ حالت جس میں وہ غرق ہے، قوم اس غرق والی حالت سے نکالیں، اس ہلاکت سے نکالیں، باہر نکالیں اس کو. سورہ جمعہ جو مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر ہفتہ نماز جمعہ پڑھیں، اور امام جمعہ کو حکم ہے کہ ہر ہفتہ سورہ جمعہ پڑھیں اور سنائے، اپنے مقتدیوں کو سنائے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ہر ہفتے یہ سورہ سنائے. اس سورہ کے اندر بہت سارے حکمت کے مطالب ہیں، ان میں سے ایک فلسفہ بعثت رسول اللہ ہے، وہ تمام انبیاء کا فلسفہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا؟ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم نے یہ نبی امیین کے اندر مبعوث فرمائے کس لیے؟ اس لیے نبی کو امیین کے اندر مبعوث کیا تاکہ ان کو تلاوت کلام کریں، تلاوت آیات خدا کریں ان کے اوپر، اور ان کا تزکیہ کریں، پاک کریں، صاف کریں، ان کو خالص بنائیں. ان کے اندر ناخالصی آ گئی ہے، ان کو خالص کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اگرچہ یہ پہلے آشکارا اور کھلی گمراہی میں غرق ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے یہ بہت کھلی گمراہی کے اندر تھے. وہ قوم جو اس وقت قرآن کے بقول ضلالت مبین میں گرفتار تھی، کھلی گمراہی میں، اس کھلی گمراہی کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے. اس کھلی گمراہی کا تذکرہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں بھی موجود ہے، اور اس کھلی گمراہی کا تذکرہ تاریخوں میں بھی موجود ہے. سب نے لکھا ہے کہ مکہ اور اس وقت کا عرب خطہ کس آشکارا گمراہی میں مبتلا تھا. نہ صرف اس وقت کا عرب خطہ بلکہ پوری بشریت کس گمراہی کے اندر مبتلا تھی. جس وقت رسول اللہ مبعوث ہوئے، اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی، عجم کی کیا حالت تھی، مغرب کی کیا حالت تھی، مشرق کی کیا حالت تھی. آپ تاریخ پڑھیں و سنیں، پڑھنا تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، ہم نے عہد کیا ہوا نا، پڑھنا نہیں ہے کچھ بھی. مومنین نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، سب کچھ سننا ہے. اور جس طرح سننے والوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے پڑھنا نہیں ہے، سنانے والوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے بغیر پڑھے ہوئے سنانا ہے ان کو. یا تو ہم نہ پڑھیں، وہ پڑھ کے آئیں ہمیں سنائیں، پھر تو کچھ تلافی ہو جاتی ہے. لیکن ہم بھی نہ پڑھیں اور جو ہمیں سناتے ہیں وہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی بغیر پڑھے ہوئے آئیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوگی. ایک سکول کی کتاب میں، سکول کے زمانے میں ایک مضمون پڑھا تھا، پڑھا ہوگا آپ میں سے بھی بعض بزرگوں نے، جوانوں نے بھی پڑھا ہوگا. پطرس بخاری ایک اردو رائٹر ہیں، بہت اچھے ادیب، ان کا ایک مضمون تھا میبل اور میں. یعنی انہوں نے یہ لکھا کہ ایک ان کے کوئی اسٹوڈنٹ اور لڑکی تھی، اور یہ دونوں کلاس فیلو تھے، اس کے بارے میں لکھا کہ ہم دونوں جو کچھ پڑھتے تھے کلاس کے اندر، بعد میں اس کو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے آپس میں کہ تم نے کیا پڑھا اور میں نے کیا پڑھا. جو میں نے پڑھا ہوتا تھا میں ان کو سناتا، اور انہوں نے جو پڑھا ہوتا تھا وہ مجھے سناتی، اور اس طرح ہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے. کہا کہ بہت ساری کتابیں ہم نے اس طرح آپس میں ڈسکس کی، کہ میں کتاب دونوں خریدتے تھے، خرید کر پھر اگلے دن آ کے یا ہفتے بعد آ کر اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، تبادلہ کرتے تھے. میں اپنا تبصرہ کرتا تھا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنا تبصرہ کرتی تھی کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس طرح بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی. انہوں نے کہا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا، کہنے لگے کہ میں تو نہیں پڑھتا تھا، میں ایسے بغیر پڑھے ہوئے آ کر کتاب لے جاتا تھا، جا کر گھر میں رکھ دیتا تھا، ٹائم نہیں ہوتا تھا پڑھنے کا، اور بغیر پڑھے ہوئے آ کر اس لڑکی کے سامنے آ کر میں ڈسکس کرتا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے طور پر پھر میری بات کو کبھی قبول کرتی، کبھی کیا کرتی، اور وہ بھی تبصرہ کرتی. انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک کتاب دونوں نے طے کیا کہ اب پڑھیں، آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھوں. کہا میری کتاب کہیں گم ہو گئی یا کھو گئی، تو ان سے میں نے کہا تم اپنی کتاب دو تاکہ میں بھی پڑھوں. انہوں نے کہا میں نے پڑھ لی ہے، اب آپ لے کے پڑھو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کتابوں کے صفحے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب پرنٹ ہوتی ہیں کتابیں تو یہ دو ورق آپس میں کٹنگ میں نہیں آتے، یہاں سے کٹنگ میں نہیں آتے، مشین میں جڑے رہ جاتے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے کہا وہ کتاب جو میں نے کھولی تو اس کے سارے صفحے جڑے ہوئے تھے آپس میں، ظاہر جس نے پڑھی ہو تو صفحے جڑے ہوئے کھولتا ہے نا. مثلا آپ بسا اوقات قرآن شریف خریدتے ہیں کوئی اور چیز، تو صفحے جڑے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے لیے اس کو کھولنا ہوتا ہے، کسی تیز دھار چیز سے اس کو کاٹنا ہوتا ہے. تو کہا وہ پوری کتاب میں نے دیکھی، 200 صفحے کی کتاب تھی، سارے صفحے اس کے جڑے ہوئے تھے. یہ دلیل تھی کہ انہوں نے نہیں پڑھی تھی کتاب. کہا پھر اس کے بعد وہ دوسری کتاب ہے، چونکہ میں نے بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، میں بھی ایسے ہی تبصرے کرتا تھا، جب میں نے ان کی کتاب دیکھی کہ اس کے بھی صفحے جڑے ہوئے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ وہ بھی نہیں پڑھتی تھی. ہم دونوں بغیر پڑھے ہوئے آ کر کئی سال کتابوں کے اوپر تبصرے کرتے رہے بغیر پڑھے ہوئے. اب یہ مضمون جب میں نے ان کا پڑھا تو مجھے فوراً، چونکہ دینی طالب علم کو یہ ہوتا ہے نا، فوراً دین کا خیال آ جاتا ہے، مجھے فوراً دین کا خیال آ گیا کہ حالت تو قوم کی بھی یہی ہے، قوم نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے قرآن کے صفحے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور جو ممبروں پہ آ کے سناتے ہیں دین، ان کے قرآن کے صفحے بھی جڑے ہوئے ہیں، دونوں نے پڑھا نہیں ہے. وہ بھی سوچ کے اپنے خیال سے مضمون بنا کے لے آتے ہیں، اور ہم بھی ان کا خیالی مضمون سن کے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں زحمت کرتے کہ لکھا ہوا اس کے اندر کیا ہے، چونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اب مثلا فرض کریں آپ کو توقع ہوگی میں پڑھ کے آپ کے سامنے گفتگو کروں، وہ مجھے 4 مجلسیں یہاں پڑھنی ہیں، 6 مجلسیں کالے ساتھ والے گاؤں میں پڑھنی ہیں، 9 مجلسیں اگلے دن پڑھنی ہیں، تو سارا سال تو مجھے فرصت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. میں مجھے پر مہلت کا ہے، میں کب کتاب پڑھوں گا؟ جب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں پڑھ کے آپ کو کچھ سناؤں گا. اور ادھر سے پیسے بھی آپ سے لیے ہوئے ہیں میں نے گھنٹے کے، وہ گھنٹہ آپ کو کچھ سنانا بھی تو ضرور ہے، وہ گھنٹہ آپ کو مصروف بھی میں نے رکھنا ہے، لہذا پڑھا بھی نہیں ہے اسے، ایک گھنٹے کے لیے مطالعہ بھی نہیں کیا، اور ایک گھنٹہ مجھے بولنا بھی ہے. اگر آپ کو ایسا وقت پیش آ جائے کہ جہاں پر آپ نے پڑھا نہ ہو اور آپ کو ایک گھنٹہ بولنا ہو، تو کیا کریں گے وہاں؟ کچھ تو کریں گے نا، کیا کریں گے پھر؟ ہاں پھر پطرس بخاری والا کام کریں گے، بغیر پڑھے ہوئے بے لاکھ تبصرے کریں گے آپ دین کے اوپر. پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ایک نیا دین بن جاتا ہے، چونکہ کتاب والا دین تو پڑھا نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، نہ سننے والوں کے پاس نہ بولنے والوں کے پاس فرصت ہے. انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے، قسم توڑنی نہیں ہے، نہ یہ توڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے اس قسم کا، پڑھ لیں. کوئی نہ کوئی کتاب دین کے اوپر ضرور پڑھیں. میں ہر جگہ مومنین سے عرض کرتا ہوں کہ چند کتابیں دین کی ضرور پڑھیں، ایک قرآن یہ ضرور پڑھیں، ایک نہج البلاغہ یہ ضرور پڑھیں آپ، یہ کسی مولانا کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کے ولی کا کلام ہے. یہ ضرور پڑھیں. اور ایک کتاب کربلا کے اوپر، واقعات کربلا پر ایک کتاب ہر مومن ضرور پڑھے. جو نہیں پڑھے ہوئے اپنے پڑھے لکھے بیٹے، اپنے پڑھے لکھے پوتے، اپنے پڑھے لکھے نواسے نواسی سے کہیں گے وہ آپ کو پڑھ کر سنائے، لیکن کتاب سے پڑھ کر سنائے، اپنا تبصرہ نہ کرے، خود جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ پڑھ کے سناتی رہے ان بزرگوں کو جو پڑھے لکھے نہیں. اس طرح آپ بھی انشاءاللہ آگاہ ہو جائیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے، عربوں کی حالت، پوری دنیا کی حالت. اس وقت جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی، مبعوث برسالت ہوئے، مکہ کی کیا حالت تھی، پورے عرب خطے کی کیا حالت تھی؟ اس وقت دو بڑی سلطنتیں تھیں، سپر طاقتیں، ایران اور روم. آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب اسلام کا ظہور ہوا، دو بڑی سپر طاقتیں تھیں ایران اور روم. ایران ہندوستان کا اکثر علاقہ، افغانستان اور عراق اور یہ عربوں کا بہت سارا علاقہ یہ ایران تھا، اور ادھر سے یہ لبنان اور سوریہ اور ترکی اور یہ سارا علاقہ یہ روم تھا. یہ دو سپر طاقتیں تھیں، ان کے حالات بھی پڑے، اس زمانے کے حالات لکھے ہیں مورخین نے کہ یہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے. عربوں کی حالت نہج البلاغہ میں موجود ہے، وقت نہیں ہے، نہج البلاغہ میں لایا ہوں ساتھ، وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے پڑھ کے سناؤں. خطبہ نمبر 2 میں، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 میں، اور بھی خطبات ہیں لیکن آسان ایڈریس دیا ہے جو سب کو یاد رہے. گھر میں نہج البلاغہ ہوگی انشاءاللہ، پڑھیں، اس کو کھول کر پڑھیں، عرض نہیں ہے، ثواب ہوتا ہے، نہج البلاغہ پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے. پڑھیں آپ خطبہ نمبر 2 میں کہ عربوں کی حالت کیا تھی، کس حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے جب رسول اللہ اس وقت مبعوث ہوئے. چند سرسری باتیں جو سب کو معلوم ہیں، سکولوں میں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، وہ یہ کہ عرب کے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا. جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کے زمانے کی موٹی موٹی باتیں یہ ہیں، موٹی موٹی ان کی باتیں یہ ہیں جو نہج البلاغہ میں حضرت نے لکھی ہیں، کہ یہ لوگ وہی کھاتے تھے جو ان کے حیوان کھاتے تھے، اور وہی پیتے تھے جو ان کے جانور پیتے تھے. ان کا کھانا بھی وہی تھا، ان کا پینا بھی وہی تھا. بلکہ ایک مفسر نہج البلاغہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، تاریخ کی نقل کی ہے، کہ عرب، یہ مکہ کے لوگ، چونکہ مکہ زرخیز علاقہ نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہاں پر، بارشیں بھی نہیں ہوتی، نہریں بھی نہیں ہیں، سنگلاخ علاقہ ہے. آج کل تجارت کی وجہ سے پر رونق ہے، اس وقت تجارت بھی نہیں تھی. یہ لوگ، کچھ موسم ایسا آتا تھا جن میں جمع پونجی اپنی کھا لیتے، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ذخیرہ غذا کا ان کے پاس، تو یہ اونٹوں کی لید، مینگنیاں اونٹوں کی، یہ پیس کے آٹا بنا کے یہ کھایا کرتے تھے. یہ ایک مفسر نہج البلاغہ نے لکھا ہے، خطبہ امیر المومنین میں نہیں ہے. امیر المومنین کے خطبے میں ہے کہ یہ لوگ اندھے سانپوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، بچھوؤں کے ہمراہ زندگی بسر کرتے تھے، گندا اور لجن اور بدبودار پانی پیتے تھے. اور یہ تو سب تاریخوں نے لکھا ہے کہ اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے. جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو ندامت سے سر جھک جاتا تھا ان کا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. محارم کے ساتھ نکاح کرتے تھے، یعنی جب باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وراثت میں سب کچھ ملتا تھا، از جملہ ماں بھی وراثت میں بیٹے کو ملتی تھی. اب زیادہ صراحت اس سے نہیں کر سکتا آگے. کوئی محرم رشتہ نہیں تھا، بہن بھائی چچی پھوپھی خالہ، کوئی تمیز نہیں تھی ان کے اندر. اس طرح کی یہ زندگی بسر کر رہے تھے. بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑا، قبائلی نظام، ہر دو آدمیوں نے، چار آدمیوں نے مل کے قبیلہ بنایا ہوا تھا، اور اسی قبیلے کی پرستش کرتے تھے، اور اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ان کے اندر جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو شاید ایک یا دو آدمی لکھنا جانتے تھے. قتل و غارت گری میں ماہر تھے. بعض اوقات ایک چھپکلی کے اوپر لڑائی شروع ہو جاتی ہے ان کے ہاں، 40 سال تک لڑتے رہتے چھپکلی کے اوپر. چھپکلی ایک وہ جانور ہے عرب علاقوں میں ہوتا ہے، سہارا میں شاید یہاں بھی ہوتا ہوگا، جی سانڈا جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی بڑی مرغوب غذا ہے، بڑی مکرو چیز ہے لیکن ان کو وہ بڑی مرغوب غذا ہے، سانڈا کہتے ہیں شاید اس کو. چھپکلی کی طرح کا جانور سہاراؤں میں ہوتا ہے، اس کو مار کے وہ بھون کے کھاتے ہیں، اس کو خوشمزہ غذا ہے. ایک عرب نیزہ لے کر، یہ چھپکلی نماز سانڈے کا پیچھا کر رہا تھا، شکار کے لیے گیا، وہ چھپکلی دوڑتی ہوئی دوسرے عرب کے خیمے میں گھس گئی. یہ گیا اس نے کہا جی میرا شکار تیرے خیمے میں آ گیا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو اس نے میرے یہاں پناہ لی ہے، اور ہمارے قبائلی نظام میں ہے کہ جو ہمارے یہاں پناہ لے لے وہ ہم کسی کے حوالے نہیں کرتے. اس نے کہا بھائی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ چھپکلی یہ سانڈا ہے، یہ میرا شکار ہے، مجھے پکڑنے دو. اس نے کہا نہیں، اس نے میرے یہاں پناہ لے لیا. اسی بات پر ان میں آپس میں تو کار ہوئی، ایک نے نیزہ مارا، اس نے نیزہ مارا، ایک دوسرے کو مارا. بعد میں ان کے قبائل والے آ گئے، قبیلہ آپس میں لڑا. یہ جنگ ان دو آدمیوں میں چھپکلی پر شروع ہوئی، 40 سال تک جنگ جاری رہی ہے، ہزاروں لوگ دونوں قبیلوں کے مر گئے آپس میں. یہ عزیزان ان کی زندگی تھی، ان کے شعر، اس زمانے کی جو شاعری تھی، نظمیں تھی، وہ آج بھی موجود ہیں. بعض انہوں نے اس زمانے میں شعر لکھ کر کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے، آئے دن مشاعرے کرتے تھے، مجلس محفلیں ان کی ہوتی تھی. بازار تھا ایک مکہ کا معروف بازار تھا، بازار عکاظ. بازار عکاظ میں ہفتے کے دن مشاعرہ ہوتا تھا، یہ سارے بدو جمع ہوتے اور جمع ہو کر اپنا اپنا شعر سناتے تھے یہ. اور اس میں غلیظ ترین، گندے ترین شعر سناتے، اور وہ شعر جو فرسٹ آتا اس وقت اس کو لکھ کر کعبہ میں جا کر لٹکا دیتے تھے یہ. کہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو کعبہ جہاں بتوں سے بھرا ہوا تھا، جاہلیت کے شعروں سے بھی بھرا ہوا تھا. وہاں پر جگہ جگہ کعبہ کے اوپر کہیں شعر لٹکے ہوئے تھے، کہیں چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے، کہیں لکڑی کے اوپر لکھے ہوئے، کہیں پتھر کے اوپر لکھے ہوئے، جگہ جگہ جاہلیت کے شعر انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے. ان میں سے 7 شعر بہت مشہور ہیں جنہیں سبا معلقہ کہا جاتا ہے، آج بھی دینی مدارس کے کورس میں شامل ہیں یہ اشعار. دینی مدارس جاہلیت کے شعر پڑھ کے عالم دین بناتے ہیں. قرآن نہیں پڑھاتے، نہج البلاغہ نہیں پڑھاتے، سبا معلقہ پڑھاتے ہیں. یعنی اس زمانے کے غلیظ شعر، گندے شعر جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے، چونکہ وہ فساد کے لحاظ سے بہت زیادہ فصیح شعر تھے، وہ پڑھاتے ہیں دینی مدارس کے اندر. یہ ان لوگوں کا کلچر تھا، یہ ان لوگوں کی تہذیب تھی، یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، یہ ان لوگوں کا رہن سہن تھا، یہ ان لوگوں کے روابط تھے. اور اس زندگی کو بہترین زندگی کہتے تھے، متمدن زندگی کہتے تھے، اور اپنے آپ کو دنیا کا سلجھا ہوا انسان کہتے تھے. اور یہ اتنے افتخار اور فخر کرتے تھے کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، نہ معرفت میں، نہ علم میں. یعنی اس جاہلیت کے اندر تھے جاہل، لیکن اپنے آپ کو بڑا دانا، اپنے آپ کو بڑا دانشور، اپنے آپ کو بڑا ادیب، اپنے آپ کو بڑا سکالر سمجھتے تھے. ہر لحاظ سے یہ سمجھتے تھے ہم دنیا کے برترین لوگ ہیں، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. توجہ فرمانا، اس معاشرے کے اندر ایرانیوں کی حالت اس وقت ان سے بہتر تھی، رومیوں کی حالت اس وقت ان سے بہتر تھی، لیکن تھا وہ بھی جاہلیت کا زمانہ، لیکن ان عربوں سے بہتر تھے. رسول اللہ نے کسی متمدن دنیا میں، کسی آباد دنیا میں رسول نہیں خداوند نے بھیجا، بلکہ اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر اپنا رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ متمدن معاشرے کو بدلنا آسان ہے، اس جاہلیت کے اندر غرق معاشرے کو بدلنا، یہ ہنر چاہیے اس کے لیے، اس کے لیے مہارت چاہیے. وہ لوگ جو گوناگون غلط فہمیوں کا شکار، جہالتوں کا شکار، پستیوں کا شکار، تباہیوں کا شکار تھے، اپنے رسول کو خدا نے مبعوث کر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا کہ اس معاشرے کو جا کر بدلو. اور قرآن نے ان الفاظ میں اس معاشرے کی نقشہ کشی کی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم جہالت آشکارا
وہ آشکارا وہ کھل مکھل گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن ہم نے اپنا رسول بھیجا، اس رسول نے کتنی زحمتیں کی، اس رسول نے کتنی مشقتیں کی، اس رسول نے کتنی محنتیں کی تاکہ جہالیت کے اندر غرق معاشرے کی کایا پلٹ دی، اس معاشرے کی کایا پلٹ دی. اتنا دشوار کام رسول اللہ نے کیا جتنا کسی نے بھی نہیں کیا. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ما اوزیا نبی مثل ما اوزی، تو مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. کیوں ستایا گیا؟ اس لیے کہ جو قوم جس کو بدلنا تھا وہ قوم جاہل قوم تھی، وہ نادان قوم تھی، وہ نادانی میں غرق تھی لیکن نادانی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ پست قوم تھی لیکن پستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ آلودہ زندگی بسر کر رہے تھے لیکن اس آلودگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے اندر ہر گناہ و معصیت تھا لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے تھے. ماں بیٹی کی تمیز ختم تھی لیکن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم دنیا کے بہترین لوگ ہیں، ہم سب سے برتر لوگ ہم ہیں. یہاں پر آ کر اس معاشرے کو رسول اللہ نے بدلا. بدل کر کیا بنایا؟ وہ بنایا کہ وہی طبقہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم پہلے کھل مکھلا گمراہی میں غرق تھے، انہی معاشرے کو انہی لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بدترین امت کو بہترین امت، خود قرآن کہہ رہے تم بدترین تھے، اب خود اللہ کہہ رہے تم بہترین ہو. یہ سب سے بدترین کو سب سے بہترین کس نے بنایا؟ یہ رسول اللہ نے بنایا. یہ دشوار کام ہے عزیزان. بعض اوقات ہم ایسے سمجھتے ہیں مشکل کام کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں مشکل کام جہاز بنانا ہے، مشکل کام ٹریکٹر بنانا ہے، مشکل کام یہ مشینری لگانا ہے. نہ، یہ بہت آسان کام ہے. یہ اتنی مشکل کام یہ معمولی لڑکے معمولی لوگ پڑھ لے کے یہ بنا لیتے ہیں آخر کار. یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ جو سائنس کر رہی ہے آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے جو کام ہو رہے ہیں یہ مشکل کام آسان ہے. اس لیے تو آسان ہر آدمی کر رہا ہے، آج ہر آدمی کر رہا ہے. خدا نے اگر انبیاء کو بھیجا ہوتا کہ آپ موٹر سائیکل بنا کے دو، ٹریکٹر بنا کے دو، ان کو گاڑیاں بنا کے دو، انبیاء بہت خوش ہوتے کیونکہ آسان ترین کام، آسان ترین ڈیوٹی خدا نے لگائی ہے. ٹریکٹر بنانا ہے نا، ٹریکٹر بنانا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن سب سے مشکل کام خدا نے ان کے ذمہ لگایا. سب سے مشکل کام کیا تھا؟ اس انسان نما کو انسان بنانا ہے. انسان نما کو انسان بنانا ہے جو انسان کی طرح ہے، انسان نہیں ہے، انسان سے ملتا جلتا ہے، اس کو حقیقی انسان بنانا ہے. جن کے چہرے انسانوں والے ہیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں قوم کو خطاب کر کے یا اشباہ الرجال ولا رجال، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتے جلتے چہروں، اے مردوں سے ملتی جلتی شکلوں جن کی شکلیں مردانہ ہیں لیکن مردانگی نہیں ہے تمہارے اندر، مرد نہیں ہو تم، انسان نہیں ہو تم. کہیں پر فرمایا تم اشباہ الناس ہو، انسان نہیں ہو، انسانوں کی شبی ہو تم، انسانوں کی طرح ہو، انسان نہیں ہو تم. یعنی ظاہراً تمہاری داڑھی مونچھے بتاتی ہے کہ وہ شیپ انسانی ہے لیکن اندر تمہارے جوہر انسانی موجود نہیں ہے. سب سے مشکل کام عزیزان خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذمہ لگایا ہے. سب سے مشکل کام لوہے کو تبدیل کر کے مشینری بنانا، یہ آسان ہے. زمین سے پتھر نکال کر اس سے دھات بنانا، اس سے آلی چیزیں بنانا، یہ بہت آسان ہے. کیونکہ نہ زمین کے اندر شعور ہے نہ پتھر کے اندر شعور ہے. بے شعور چیز سے بے شعور چیز بنا دینا. سونا زمین سے نکلتا ہے شعور نہیں ہے, اس بے شعور سے زیور بنا دینا, زیور کے اندر بھی بے شعور نہیں ہے. اس بے شعور کو ایک بے شعور بنانا یہ آسان کام ہے, بے شعور سے باشعور بنانا مشکل کام ہے. ایک بے شعور امت, ایک بے شعور قوم, ایک بے شعور قبیلہ, ایک بے شعور مملکت سے باشعور لوگ بنانا بڑا مشکل کام ہے. بے شعوروں سے فائدہ اٹھانا بھی بہت آسان ہے. جہاں پر شعور نہ رکھتے ہوں لوگ, ان سے فائدہ اٹھانا یہ بہت آسان ہے. موسیٰ کی قوم بے شعور تھی, قرآن نے ذکر کیا ہے, میں نہیں کسی قوم پہ تہمت لگا رہا. قرآن نے ذکر کیا کہ موسیٰ کی قوم بے شعور قوم تھی. موسیٰ انہیں خدا سمجھاتے رہے, نہیں سمجھ میں آیا. سامری اسی قوم کا ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, دو علم تھے سامری کے پاس, ایک علم اس کے پاس دنیا کا تھا, ایک علم دین کا تھا. عالم دین بھی تھا اور عالم دنیا بھی تھا, انجینئر بھی تھا, سونا چاندی سے گسالا بنانا جانتا تھا, بچڑا بنا سکتا تھا, اور ساتھ ہی اس کے پاس علم دین بھی تھا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بچڑا کیسے بنایا, یہ بولتا کیسے ہے, کہا میں نے اس میں اثر رسول ڈالا ہے. اثر رسول یعنی یا جبرائیل کا نقش قدم ڈالا ہے یا موسیٰ کا نقش قدم ڈالا ہے, یعنی میں نے دین سے کچھ سیکھا ہے. دین و دنیا دونوں ملا کر بچڑا بنا کے خدا بنا کر قوم کے سامنے رکھا. موسیٰ کا خدا انہیں سمجھ میں نہیں آیا, سامری کا بچڑا سمجھ میں آ گیا. سامری اور ہارون میں کیا فرق ہے؟ سامری اور ہارون میں یہ فرق ہے کہ ہارون بے شعوروں کو باشعور بنانا چاہتا ہے, سامری بے شعوروں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. یہ بڑا آسان کام ہے, فائدہ اٹھانا بہت آسان کام ہے. جہاں چند لوگ نافہم بیٹھے ہوئے, انہیں سمجھ سوجھ بوجھ نہ ہو, ان کے سامنے کوئی کرتب دکھا کر, کوئی کرتب دکھا کر, کسی قسم کا علمی کرتب, سائنس کا کرتب, دین کا کرتب, کوئی کرتب دکھا کر ان کے سامنے اور ان لوگوں سے فائدہ اٹھا لینا, یہ بڑا آسان کام ہے. توجہ فرمانا, یہ ماجرا کہ رسول اللہ کا کام آسان تھا جو مشکل تھا. رسول اللہ کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا ابراہیم. سنا ہوگا آپ نے نام جی, رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ابراہیم. یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے مدینہ کے اندر ہی. ظاہر جناب ماریا سے تھے, ماریا قبطیہ سے یہ فرزند رسول اللہ کے پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے بچپن میں. جس دن جناب ابراہیم فوت ہوئے, بقی میں رسول اللہ دفن کر رہے تھے اپنے بیٹے کو, صحابہ بھی ساتھ موجود تھے, صحابہ اکرام کی موجودگی میں, اور عین اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا. جب رسول اللہ کا فرزند قبر میں اتارا جا رہا تھا, آسمان پہ سورج کو گرن لگ گیا. سورج کو گرن لگے, سورج کالا ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پر, صحابہ کے چہرے پر کچھ آ رہی ہیں باتیں, پڑھ لیا ذہن رسول اللہ نے, پڑھ لیا ان کا. کیا پڑھا؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سورج گرن کا میرے بیٹے کے فوت ہونے سے کوئی تعلق ہے. جب دیکھا رسول اللہ نے کہ یہ رابطہ جوڑ رہے ہیں ان دونوں کا آپس میں, فوراً کہا جلدی جلدی ابراہیم کو دفن کرو. ابراہیم دفن ہو گئے, اور ساتھ ہی بقی کے ساتھ ہی مسجد النبی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے, مدینہ کی و کعبہ کی. آپ دیکھیں گے ابھی بھی بقی اور مسجد النبی کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے, تھوڑا سا فاصلہ ہے. اب پھیل کے دونوں قریب ہو گئے, اس وقت دور تھے لیکن پھر بھی قریب ہی تھے. فوراً ہی مسبقی میں دفن کروا کے اپنے فرزند کو, اور سب سے کہا تمام صحابہ سے سب مسجد النبی میں اکٹھے ہو جائیں. آگے مسجد النبی میں اکٹھے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا فرزند فوت ہوا ہے جس کا مجھے بھی دکھ ہے. رسول اللہ نے گریہ بھی کیا, روئے بھی رسول اللہ اپنے فرزند کے فوت ہونے پر. ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ آیا رسول بھی روتے ہیں؟ ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا کہ آیا رسول بھی گریہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ آیا وہ میرا لخت جگر نہیں تھا, آیا وہ میرا فرزند نہیں تھا, میرا بھی اس کے ساتھ رابطہ تھا, میرا وہ لخت جگر تھا. بعض کہتے ہیں نا روئی نہیں, کوئی اگر مار جائے تو اس پر روئی نہیں. خود رسول اللہ اپنے فرزند کے, تمام کتابوں میں ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے, پھر رسول اللہ نے گریہ کیا اپنے فرزند پر. اور ایک شخص نے آ کر پوچھا گا یار رسول بھی روتے ہیں؟ فرمایا وہ میرا لخت جگر ہے, میرا بھی دل ہے, میرے بھی ایسا ساتھ ہیں, مجھے صدمہ ہے اپنے بیٹے کا. مسجد النبی میں اکٹھے کر کے انہیں فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کا دکھ ہے, صدمہ ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں کچھ خیالات آ رہے ہیں. تم یہ سوچ رہے ہو کہ سورج گرہن میرے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے لگا ہے. فرمایا نہ, خبردار کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے, میرے بیٹے کی موت سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں, اور سورج گرہن کا میرے بیٹے کی موت اس کا, میرے بیٹے کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. موت کے اپنے اسباب ہیں, سورج گرہن کے اپنے اسباب ہیں. عزیزان, اگر رسول اللہ چاہتے ان لوگوں سے استفادہ کرنا, ان کی ذہنی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو فوراً قبر پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کر دیتے کہ لوگوں دیکھا میرے بیٹے کے فوت ہونے پر سورج گرہن لگ گیا. آسانی سے لوگ جھک جاتے کہ یہ رسول کتنے عظیم رسول ہیں کہ جن کے فرزند پر سورج اب آپ سے اپوش ہو گیا ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا نا, اس واقعے کا اس رابطے سے کوئی, اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ رسول کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ رسول کو خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اپنی امت کی ذہنی کمزوری سے فائدہ اٹھائے, بلکہ رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اپنی امت کی کمزوریوں کو دور کرے. ان کو شعور دے, ان کو آگاہی دے, تاکہ کوئی سامری آ کر ان سے استفادہ نہ کرے. بہت دشوار کام کیا رسول اللہ نے, بہت محنت کی رسول اللہ نے. سارے انبیاء کی محنت ایک طرف, رسول اللہ کی محنت ایک طرف. اس قدر محنت کی, بلکہ انبیاء کی محنتوں کو تکمیل تک پہنچایا. اس لیے خاتم الرسل ہیں. خاتم الرسل یعنی وہ امارت نبوت کی جو خدا نے بنائی تھی, اس امارت کی تکمیل حضرت کے وجود مبارک سے ہوئی ہے. اور وہ مقصد جو انبیاء نے شروع کیا تھا, اس مقصد کو پایا تکمیل تک حضرت نے پہنچایا. لیکن ایک عظیم خطرہ جو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا, اس واقعے کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم خطرے کی طرف توجہ دلائی مومنین کی. واقعہ جنگ احد کا ہے, وہ جنگ احد جو آپ نے بارہ سنی ہے, بہت زیادہ سنی ہے, اور اس پہ داد بھی دی ہے, تحسین بھی کی ہے. اور جنگ کا صرف ایک پہلو آپ نے سنا ہے, جنگ احد کا ایک پہلو صرف سنایا گیا ہے. چونکہ عموماً ہم جنگیں جو اسلام کے اندر ہوئی ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں صرف ہمیں محظوظ کرنے کے لیے, حالانکہ جنگ کا قصہ سنایا جاتا ہے جنگجو تیار کرنے کے لیے. اگر جنگیں صحیح بیان ہوتی, خیبر کی جنگ اگر صحیح بیان کی جاتی, صحیح جنگ خیبر بیان ہوتی, تو پھر آج لوگوں کو پتا ہوتا کہ ہمارے زمانے کی جنگ خیبر کہاں لڑی جا رہی ہے. جنگ خیبر ختم نہیں ہوئی, جاری ہے ابھی. جنگ خیبر جاری ہے, ختم نہیں, کوئی جنگ ختم نہیں ہوئی. جنگ احد بھی جاری ہے, جنگ خندق بھی جاری ہے, جنگ احزاب جاری ہے ابھی. جنگ احزاب یعنی جب تمام کا تمام کفر مل کر اکٹھا ہو کے تمام اسلام کے مقابلے میں آ گیا تھا, یہ جنگ آج بھی جاری ہے. آج بھی تمام کا تمام کفر اکٹھا ہو کر تمام کے تمام دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اس وقت تمام کفر اکٹھا ہو گیا تھا، ادھر سے کوئی جانے کے لیے تمام کفر کے مقابلے میں تیار نہیں تھا، وہ آ کر للکار رہا تھا مسلسل کہ اے رسول کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ وہ کہتے تھے اے جنت کے متوالو، کس کو جنت پہنچاؤں؟ کون ہے جنت جانے کے لیے جو تیار ہو؟ سب نیچے دیکھ رہے تھے، سب نیچے دیکھ رہے تھے، ایک شخصیت لشکر رسول سے بار بار اٹھتی تھی، رسول اللہ پھر بٹھا دیتے تھے، پھر بٹھا دیتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ علی صرف آپ کا فریضہ نہیں، یہ سب کا فریضہ ہے. لہذا جب کوئی بھی نہیں اٹھا اور جب علی گئے عمر ابن عبد الود کے مقابلے میں، تو رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا، برز الایمان کلو الا کفر کلے، آج سارے کا سارا ایمان سب کے سب کفر کے مقابلے میں جا رہا، سارے کا سارا ایمان. عزیزان جب بھی سارا کفر مل کر دین کے مقابلے میں آ جائے، تو جو بھی اس وقت اٹھ کر کھڑا ہوگا وہ سب کا سب ایمان ہو جائے گا، وہ سب کا سب ایمان ہو جائے گا. آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ پوری دنیا کفر مل کر ملت اسلامیہ کے مقابلے میں آ گئی ہے، ساری دنیا کفر سب مل کر، نیٹو مل کر آ گیا، مغرب مل کر آ گیا، امریکہ سب کے ساتھ مل کر آ گیا، یورپ برطانیہ سب مل کر، مشرق و مغرب مل کر دنیا اسلام کے سامنے آ گئے. آج کون ہے دنیا کفر کے مقابلے میں ڈٹا ہوا؟ آج کوئی بھی پھر سر نہیں اٹھاتا، اگر کوئی سر اٹھاتا ہے تو کل کے کل ایمان کا بیٹا ہی نظر آتا ہے. فرق صرف یہ کہ اس وقت جنگ احزاب الگ لڑی گئی، جنگ احد الگ لڑی گئی، جنگ خیبر الگ لڑی گئی، لیکن آج ساری جنگیں مل کر، ساری جنگوں کے نقشے مل کر ایک جنگ بنائی گئی. آج جنگ خیبر بھی ہے، جنگ احزاب بھی ہے. آج کا خیبر کا قلعہ، خیبر کا قلعہ معلوم ہے، ہمیں صرف مرحب کا نام سنا ہے اور پھر اس کے بعد سب کو چھوڑ کے تالے اور چابی کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں کہ تالے کا وزن کتنا تھا اور چابی کا وزن کتنا تھا اور چابی لٹکی ہوئی کہاں ہوتی تھی، ہمیں یہ لطیفے سنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جنگ کا نقشہ موڑ دیتے ہیں. اگر قلعہ خیبر تک پہنچ گئے ہو تو بتاؤ قلعہ خیبر کے اندر کون چھپا ہوا تھا، قلعہ خیبر کس نے بنایا تھا اور کیوں رسول اللہ نے اس کو تسخیر کرنے کے لیے کہا تھا؟ قلعہ خیبر یہود کا قلعہ تھا، یہودی تھے اس قلعے کے اندر، کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی مشرق نہیں تھا، صرف یہود اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مرحب یہودیوں کا سب سے بڑا کمانڈر موجود تھا جو مسلمانوں سے تسخیر نہیں ہو رہا تھا. اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کی کمزوری رہی ہے کہ جب بھی یہود کسی جگہ قلعہ بند ہوئے ہیں مسلمان اس کو تسخیر نہیں کر سکے، مسلمان یہود سے ڈر گئے. اگر کوئی نکلا تو جس طرح اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود کا قلعہ صرف قرار فتح کر سکتا ہے، صرف قرار فتح کر سکتا ہے، تو آج کے یہود کا قلعہ اسرائیل ہے جس کے اندر پھر یہود جمع ہو کر پوری ملت اسلامیہ کے خلاف جمع ہو گئے اور سارے عربوں نے مل کر بھی اس کو فتح نہیں کیا. اگر آج اسرائیل کا قلعہ لرز رہا ہے تو قرار کے بیٹے کے وجود سے لرز رہا ہے. اگر خیبر کی جنگ صحیح سنائیں، تالے اور چابی کی طرف نہ چلے جائیں بلکہ جنہوں نے قلعہ بنایا ہے بانیوں کے، قلعے کے بانیوں کا ذکر کریں، وہ قلعہ کس کے خلاف بنایا گیا تھا؟ آخر کیوں رسول اللہ اس قلعے کو مسمار کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ قلعہ ویران ہو جائے؟ صرف دروازے کی وجہ سے؟ یہود کی وجہ سے، یہود کی ناپاک سازشوں کی وجہ سے اسلام کے خلاف وہ قلعہ بنا ہوا تھا. اور یہ جنگ خیبر ختم نہیں ہوئی، یہود قلعہ، ایک قلعہ خیبر ویران ہوا، انہوں نے ایک اور قلعہ خیبر بنا لیا، اور پوری دنیا کے یہود اکٹھا کر کے انہوں نے سب سے بڑا قلعہ خیبر